الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في بدء سورة الحجرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ التَّوْبَةِ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين. پچھلے ہفتے ہمیں جو بہت بڑی خوشی حاصل ہوئی تھی وہ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں سے, جس کے بارے میں تفصیلی گفتگو پچھلے جمعے میں ہو چکی ہے, بلکہ دونوں جمعوں میں اسی پر گفتگو ہوئی ہے. اس ہفتے کے دوران کچھ اور مسرت بخش اور دل خوش کن باتیں سامنے آئی ہیں. اس اعتبار سے میں سوچ رہا تھا کہ بہت طویل عرصے تک مایوسیوں کے اندھیارے اور مختلف نو فرسٹریشنز ہمارے سامنے آتی رہی ہیں, اس کے بعد یہ کچھ موسم بدلا ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا شکر ہے. ان میں سب سے پہلی بات جو میرے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل ہے, دل خوش کن ہے, مسرت بخش ہے, وہ یہ ہے کہ اس ہفتے کے دوران تقریباً تمام مذہبی اور دینی جماعتوں نے مطالبہ کیا ہے نفاذ شریعت, اور اس کے لیے لفظ بھی انہوں نے وہی اختیار کیا ہے اکثر و بیشتر جو میں نے استعمال کیا تھا, دینی دھماکہ. ایک دھماکہ آپ نے کیا ہے ایٹمی جوہری, اب ایک دھماکہ دینی کیجئے. یعنی یہ کہ دستور میں جو بھی منافقت ہے کہ پورا پورا اسلام موجود ہے, منافق اسی کو کہتے ہیں, قانونی اعتبار سے وہ پورا مسلمان ہوتا ہے, باطنی اعتبار سے وہ کافر ہوتا ہے, تو وہی ہمارے دستور کا معاملہ ہے کہ اس میں پورا اسلام بھی موجود ہے لیکن ایسے چور دروازے بھی ہیں کہ پورا کفر بھی اس میں ہے. تو اس کی تطہیر کی جائے, اس کو پاک کیا جائے نفاق سے. بہرحال یہ مطالبہ ہم نے تو ایک مہم کی صورت میں بھی پچھلے سال کیا اور کافی اپنا وقت صرف کیا, اس کے لیے مظاہرے کیے, اس کے لیے بہت سی چیزیں شائع کیں, اس کے لیے ملاقاتیں بھی ہوئیں وغیرہ وغیرہ. لیکن بہرحال اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا, مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تقریباً تمام جماعتوں کی طرف سے یہ بات آ چکی ہے. لیکن اس کا ایک پہلو جو ہے وہ بہت قابل توجہ ہے. نفاذ شریعت کی اصطلاح بڑی مبہم ہے اور مجمل ہے, یہ دونوں الفاظ میں جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں کہ مبہم بھی ہے, مراد کیا ہے نفاذ شریعت سے, مراد کیا ہے, اور مجمل بھی ہے یعنی اس کا طریقہ کیا ہوگا, کیسے وہ نفاذ ہوگا. اس کے ضمن میں ضروری ہے اصل میں کہ اس مطالبے کو آگے بڑھانے کے لیے, کچھ پیش قدمی کرنے کے لیے چند جو اس کے لیے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں، مجھے آج انہیں کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے نیک اور سادہ دل لوگوں کا، اور خاص طور پر عام جو ہماری سطح ہے، مسجدوں کے امام اور خطیب اور واعظ حضرات، عام طور پر ایک تو ہیں بڑی شہر کی مسجدیں جن میں جید علماء ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ عام طور پر تو شہروں میں جو معیار ہے ہمارے خطباء کا، علماء کا اور ائمہ کا، وہ آپ کے علم میں ہے۔ اسی طرح سادہ نو قسم کے جو مسلمان ہیں، نیک نیت ہیں، ان کے دلوں میں تو یہ خیال بیٹھا ہوا ہے شریعت موجود ہے، فقہ حنفی جو ہے بالکل مرتب شکل میں موجود ہے، بس اسے نافذ ہی کرنا، اس میں کیا لگے گا۔ کبھی کوئی کہتا ہے 24 گھنٹے میں کر دیں گے، کبھی کہتا ہے 12 گھنٹے میں کر دیں گے، لیکن یہ کہ وہ حقیقت جو ہے وہ ایسی اتنی سادہ نہیں ہے۔ ایک شکل مثلاً یہ ہے جو اس وقت ایک ہمارے پڑوسی ملک میں اختیار بھی کر لی گئی ہے، افغانستان میں، وہ یہ ہے کہ جو بھی مجسٹریٹ ہیں، قاضی ہیں، جج ہیں، بس ان سے کہہ دیا جائے کہ فقہ حنفی کے مطابق جو فیصلہ تم کر دو۔ فقہ حنفی موجود ہے، مرتب شکل میں ہے۔ ہمارا جو وفد گیا تھا اور وہاں انہوں نے وہاں کے چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی اور لوگوں سے بھی، تو معلوم ہوا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ایک تو یہ کہ فقہ حنفی خود کامل ہے اپنی جگہ پر، نہ بھی ہو بعض نئے مسائل جو پیدا ہو گئے ہیں تو ان کے حل کے لیے اشارے موجود ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ان چیزوں کے لیے حل کے اشارات موجود ہیں تو اجتہاد تو کرنا پڑے گا ان اشارات کی روشنی میں، یعنی ان چیزوں کا حل جس صورت میں فقہ حنفی اس وقت مدون موجود ہے اس میں نہیں ہے۔ اس امکان کو تو انہوں نے تسلیم کیا، لیکن یہ کہ اس کا پروسیجر کیا ہوگا، ایک علاقے میں ایک جج ہے، ایک قاضی ہے، وہ اجتہاد کر دے گا، اس کے مطابق فیصلہ کر دے گا، دوسرے علاقے میں کوئی اور جج ہے، کوئی اور قاضی ہے، وہ فیصلہ کر دے گا۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجتہدین کے مابین تو اختلاف ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے، پھر یہ کہ امام ابو حنیفہ کے اپنے شاگردوں میں اختلاف ہے کہ نہیں، انہوں نے اپنے استاد سے اختلاف کیا، بعض مسائل میں قاضی ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر رحمہم اللہ، انہوں نے اپنے استاد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا۔ تو اجتہاد میں تو اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن یہ کہ کسی ملک میں اس طریقے سے مختلف جگہوں پر یہ اجتہادات ہوتے رہیں کہ مجسٹریٹ جو بھی ہو، قاضی ہو، بس اس کو اختیار ہے وہ فیصلہ کر دے، یہ صورتحال افغانستان میں ابھی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عارضی طور پر وہاں اس لیے چل رہی ہے، عارضی طور پر، اگرچہ آگے جب گاڑی چلے گی تو انہیں بھی کچھ سوچنا پڑے گا، عارضی طور پر اس لیے چل رہی ہے کہ معاشرہ بڑا پسماندہ ہے، افغانستان کوئی عہد حاضر کے متمدن ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک میں تو اس کا شمار نہیں ہے، معاشرہ عام طور پر قبائلی ہے، قبائلی سطح پر ہی ان کا پورا نظام چل رہا ہے۔ اس میں میرے نزدیک کی بات چل سکتی ہے، اس وقت چل رہی ہے بالفعل بھی افغانستان میں، لیکن یہ کہ یہ میرے نزدیک عارضی ہے، جب ذرا آگے بڑھیں گے تو اس کے لیے کچھ خطوط انہیں بھی معین کرنے پڑے گا۔ پھر یہ کہ یہی ایک کیفیت ایک دفعہ ہوئی تھی ہمارے ملک میں بھی، آپ کو یاد ہوگا، یہ میرے ذہن میں نہیں ہے، 15 برس ہو گئے یا 12-13 برس ہو گئے، ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، تو دو سینیٹر حضرات نے، مولانا سمیع الحق صاحب اور قاضی عبداللطیف صاحب نے، ایک نفاذ شریعت جو ہے مطالبہ کیا تھا، پہلے وہ نفاذ شریعت شریعت بل تھا، پھر اس کا آرڈیننس بنا وغیرہ وغیرہ، پھر ایک متحدہ شریعت محاذ اس پر قائم ہوا تھا جس میں کچھ ہم بھی شریک رہے کچھ عرصے تک، اور خاصی فضا کے اندر ہلچل تھی، بڑے جلسے ہوئے تھے، شہروں میں ہوئے تھے۔ بہرحال اس کا جو حشر ہوا وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے، میں نہیں جانا چاہتا اس کی طرف، لیکن اس وقت بھی ابتداء کچھ یہ خیال تھا کہ بس ہر جگہ پر مجسٹریٹ سے ان سے کہہ دیا جائے، ججوں کو کہہ دیا جائے شریعت کے مطابق اور اپنی ثوابدید کے مطابق فیصلہ کر دو۔ پھر ایک تجویز یہ آئی کہ ان مجسٹریٹس اور ججوں کی مدد کے لیے مفتی حضرات کو ملازم رکھ دیا جائے، وہ ان کو بتا دیں گے کہ اس میں فریق شریعت کا فیصلہ کیا ہے۔ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس سے بہت سے مفتیان کرام کا معاشی مسئلہ تو حل ہو جائے گا، لیکن یہ کہ یہ چیز کوئی چلنے والی تو نہیں ہے۔ بہرحال یہ چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ عہد حاضر کی متمدن اور ترقی یافتہ کسی ریاست میں یہ چیز چل نہیں سکتی، دو چیزوں کی اس میں ضرورت ہوتی ہے، ایک تو پورے ملک میں جو قانون ہے وہ کوڈیفائیڈ فارم میں ہونا چاہیے، دفعہ وار، دفعہ ایک، دفعہ دو، دفعہ تین، پھر اس کی شکلیں موڈیفائڈ فارم میں، اور وہ قانون جو ہے پورے ملک میں تمام مجسٹریٹس کے پاس ہے، تمام جو بھی ججز ہیں ان کے سامنے، انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. ہر مجسٹریٹ، ہر قاضی جو ہے وہ اپنی جگہ مجتہد نہیں بن سکتا. دوسرے یہ کہ ایک ہوموجینٹی ہونی چاہیے، یکسانی یکرنگی ہونی چاہیے پورے ملک میں. ڈسپنسیشن آف جسٹس جو ہے اس کو بھی جو افراد کا اور مختلف جگہوں پر جو ہے جو بھی قاضی یا مجسٹریٹ ہوں ان کے اوپر تو نہیں چھوڑا جا سکتا. لیکن پھر آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق صاحب کے دور میں کچھ باتیں ہوئی تھیں، ابتدا میں تو کچھ ایسی باتیں بھی آئی تھیں کہ بس مجسٹریٹ اور قاضی جو ہے وہ فیصلہ کر دیں. پھر آیا تھا کہ صوبائی سطح پر شریعت کورٹس قائم کی جائیں، ہر ہائی کورٹ کے ساتھ ایک شریعت بینچ ہو یا شریعت کورٹ ہو. لیکن بالآخر میرے نزدیک جو بات بنی کہ ایک فیڈرل شریعت کورٹ اور جو ہماری سپریم کورٹ ہے اس کا ایک فیڈرل شریعت اپیلیٹ بینچ، بس ان دو اداروں کے اوپر اس نظام کو قائم کیا گیا. پروپوزیشن یہ تھی کہ جو بھی کوئی قانون کسی کے نزدیک، کسی شہری کے نزدیک یا شریعت کورٹ کے ججز کے اپنے نزدیک، پاکستان میں جو بھی قوانین اس وقت نافذ ہیں، رائج ہیں، ان کو کلیتاً یا جزواً وہ اگر سمجھتے ہیں کہ خلاف شریعت ہے تو اس کے بارے میں غور کریں، سوچیں، پھر اس میں ڈسکشن ہو، بحثیں ہو، عدالتی جس طریقے پر ہوتی ہیں، پھر کوئی ججمنٹ دے دیا جائے کہ فلاں قانون اس وقت جو ہے اس کی فلاں دفعہ خلاف شریعت ہے. اب اس کے بعد مہلت دے دی جائے، اگر وہ معاملہ ہے پورے ملک کے متعلق، یعنی فیڈرل سطح پر ہے، مرکزی حکومت سے متعلق ہے، تو پھر یہ کہ پارلیمنٹ طے کرے گی اس کو، اور اس کی جگہ پر مہلت دے دی جائے گی 6 مہینے میں یا اتنی مدت میں آپ اس کی جگہ متبادل قانون بنا لیں، ورنہ اس کے بعد یہ قانون تو کل عدم ہو جائے گا، پھر خلا پیدا ہو جائے گا. لیکن یہ مدت ہے، اس میں آپ آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لیجیے. اور اگر وہ صوبائی معاملہ ہو تو یہ معاملہ جو ہے وہ صوبائی اسمبلیز کریں گی کہ وہ اس کی جگہ پر متبادل قانون بنا لے اس مدت کے اندر. بہرحال جب وہ مدت ختم ہوگی تو وہ جو غیر اسلامی قانون جس کو کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے غیر قانونی غیر اسلامی قرار دیا ہے وہ کل عدم ہو جائے گا، ڈیفنکٹ ہو جائے گا. میرے نزدیک یہی صورت بحالات موجودہ بہترین ہے. اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں، یہ بھی نہیں کہ ایک دن میں ہو جائے، تدریج ہوگی. سارے کے سارے قوانین جو ہیں وہ سب کے سب تو حرام نہیں ہے، کافرانہ نہیں ہے. قوانین جو اس وقت بھی رائج ہے ان میں بہت سے قوانین کی حیثیت مباحات کے دائرے کی ہے کہ اس کی حرمت ثابت نہیں ہو سکتی. جہاں جہاں جو جو شے شریعت کے خلاف ہے اس کے مطابق فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر ججمنٹس آتے چلے جائیں، ہر ایک کے بارے میں ایک مہلت دی جائے، اس مہلت کے اندر جو ہے وہ مرکزی پارلیمنٹ یا یہ کہ صوبائی اسمبلیاں اس کی جگہ پر خرا پر کرتی جائیں، جیسے جیسے یہ تدریجن یہ فیصلے ہوتے چلے جائیں، گویا کہ قانون کی کتابوں میں چیپیاں لگتی چلی جائیں گی کہ یہ یہاں سے اب اس کے اندر یہ ترمیم ہو گئی ہے، یہ قانون کل عدم ہو گیا ہے، اس کے اب ڈیفنٹ ہے، اس کی جگہ پر یہ قانون آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تنفیذ ہوتی چلی جائے گی، جس کے نتیجے میں خود بخود کوڈیفیکیشن بھی ہو جائے. اس لیے کہ ہمارے پاس جو قانون اس وقت ہے وہ کرمنل لا ہو یا سول لا ہو، جو بھی ہے وہ کوڈیفائڈ فارم میں ہے نا. اسی کے حوالے سے بات ہوگی کہ فلاں دفعہ غلط ہے، خلافی شریعت ہے پوری کی پوری، لہذا اس کو بدل دیجئے، اس کی جگہ اور دفعہ آ گئی، یا فلاں دفعہ کی جو فلاں شق ہے وہ خلافی شریعت ہے اس کو بدل دیجئے، اس کی جگہ اس شق کی جگہ جو ہے وہ دوسری شق آ گئی. کوڈیفیکیشن جو ہے وہ خود بخود جیسے کہ پہلے موجود ہے، جو کہ تو موجود رہے گی، البتہ یہ کہ اس کے اندر جو خلاف شریعت چیزیں ہیں تدریجاً نکال دی جائیں. اس پروسیس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ترین پروسیس ہے، بہترین پروسیس ہے، اور ضیاء الحق صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے واقعتاً اس پروسیس کا جو آغاز کر دیا تھا تو وہ طریقہ جو ہے، طریقہ کار وہ صحیح ہے. اسی سے اس دور میں یہ کام جو ہے ہو سکتا ہے نفاذ شریعت کا. بلکہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک عجیب سی بات سامنے آئی ہے. اگرچہ ہماری کیا نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کیا ہمارے اس معاشرے کی نسبت ہے حضور کے دور کے معاشرے سے، چہ نسبت خاک رہا عالم پاک، لیکن یہ کہ بہرحال اگر آپ غور کریں گے تو اس وقت بھی حضور کے زمانے میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم جو نفاذ شریعت ہوئی وہ کس طرح سے ہوئی، اس کو یاد کیجئے. پہلا مرحلہ تھا جو 12 برس کا، سمجھیے مکی دور ہے، اس میں چونکہ حضور کے پاس کوئی اختیار اور اقتدار نہیں تھا، آپ کی حیثیت دائی کی تھی، مبلغ کی تھی، دعوت دے رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، صحابہ آ رہے تھے، بس حکم دو ہی تھے، ایک تو اپنا ایمان پختہ رکھو اور ایمان کی دعوت دو، احکام اس میں اور شامل کر لیجئے، ذکر، وہ نماز ہے، رات کا قیام ہے، سجود ہے، تسبیح ہے، تہبید ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھو، ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے، ایمان کو مستحکم رکھنے کے لیے اللہ کے ذکر کی مختلف شکلوں کا اہتمام کرو، اور صدقہ خیرات کرو، اللہ اللہ خیر سن. کوئی تمدنی احکام نہیں دیے گئے مکی صورتوں میں، اس لیے کہ تمدنی حکم دیا جائے تو اسے نافذ ہونا چاہیے، تنفیذ کا اختیار ابھی محمد رسول اللہ کے پاس ہے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تو برائے تلاوت رہ جائے گا، جیسے آج ہمارے لیے تلاوت ہوتی ہے، ہم کرتے ہیں قرآن کے احکام کی تلاوت تو کر رہے ہیں، تنفیذ تو اس کی نہیں. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، پڑھ لیجئے، قاری بھی پڑھ رہے ہیں، مولوی بھی پڑھ رہے ہیں، آپ مسلمان بھی قرات کر رہا ہے، چور مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹو، عمل تو نہیں کر سکتے، لہذا وہ برائے تلاوت تو ہوتا، اس کی تنفیذ نہ ہو سکتی. لہذا جو حکمت خداوندی تھی وہ کیا تھی، مکی دور میں وہ احکام دیے ہی نہیں جبکہ ان کی تنفیذ نہیں ہو سکتی تھی. وہ متمدن احکام جو ہیں تمدنی احکام، وہ پھر آنے شروع ہوئے مدنی دور میں، جیسے جیسے حضور کا اختیار اور اقتدار وسیع ہوا اور مستحکم ہوا. یہ نہ سمجھے ایک ہی دن میں مستحکم نہیں ہو گیا تھا، اس میں بھی تدریج ہوئی ہے، کامل اسلامی ریاست تدریجاً وجود میں آئی ہے، کوئی ایک دن میں نہیں آ گئی تھی. میرے نزدیک تو در حقیقت فتح مکہ کے بعد مکمل اسلامی ریاست قائم ہوئی، ورنہ اس سے پہلے وہاں دو عملی موجود تھی، یہود کا معاشرہ علیحدہ تھا، وہ تابع نہیں تھے، ان کی اپنی عدالتیں تھیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے جو منافقین تھے وہ بعض اوقات اپنے مقدمات یہودیوں کے پاس لے جاتے تھے فیصل کرانے کے لیے، فوج سے جو بھاگ جاتے تھے جنگ سے ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی تھی. 300 آدمی لے کر عبداللہ ابن ابی منافق جو ہے عین غزوہ احد میں، جبکہ آمنے سامنے فوجی آ گئی تھی، چلا گیا واپس، لیکن کوئی گرفتگی کی جا سکی. ابھی وہ اقتدار اور اختیار جو ہے وہ ابھی مستحکم نہیں تھا، لیکن یہ کہ جیسے جیسے وہ اختیار اور اقتدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستحکم اور وسیع ہوتا چلا گیا، ویسے ویسے ہی احکام آتے گئے، جیسے آیا ویسے ہی نافذ. اب اس میں کسی وقفے کا سوال نہیں تھا، جیسے ہی حکم نازل ہوا کی تنفیذ ہو گئی. تیسری اہم بات سوچنے کی ہے حکمت تشریح کے اعتبار سے، شریعت کیسے آئی ہے، کیسے بنی ہے، اس کے خد و خال کیسے مرتب ہوئے ہیں، اس میں حکمت کیا رکھی گئی. دیکھیے وہ ایک معاشرہ پہلے سے موجود تھا، اس معاشرے میں جو کچھ تھا اس میں جو بالکل غلط تھا وہ نکال دیا، کہیں کوئی چیز کم تھی وہ اس میں شامل کر، یعنی جمع و تفریق ہوئی ہے انہی معاشر کی، جو بھی مرمجہ چیزیں وہاں موجود تھیں ان میں سے جو ٹھیک ہے، خلاف فطرت نہیں ہے، اس کو خامخواہ سارے کے سارے کو بدلنا ہے، کائے کے لیے بدلنا ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے حج موجود تھا، طواف بھی تھا اور قیام جو ہے عرفہ کا وہ بھی تھا، لیکن اس میں کیا غلطی کر لی تھی کہ قریش کہتے تھے ہم نہیں جائیں گے عرفہ میں، ہم تو منا ہی میں رہیں گے، ہماری خاص پوزیشن ہے، اس کی تصحیح کر دی کہ نہیں تو محفوظ من ہے تو افاض الناس، تمہیں بھی وہیں جانا پڑے گا. تو جو بھی انہوں نے اس کے اندر غلط چیزیں شامل کر دی تھیں ان کو ختم کر دیا، کہیں کو خلا تھا اسے پر کر دیا اور وہ شریعت بن گئی. اسی طرح دیکھیے متمدن احکام میں اس تمدن میں دونوں چیزیں موجود تھیں. خمار کہتے ہیں اوڑھنی کو، اوڑھنی عورت کے لباس کا جز تھی، یہ کوئی اسلام نے نئی لا کے داخل نہیں کی، صرف یہ حکم دیا کہ مسلمان خواتین وہ اپنی اوڑھنیوں کے بکل اپنے سینوں پر بھی، اپنے گریبانوں پر بھی مار لیا کریں. اوڑھنی جو ہے وہ کندھے پر ٹکی ہوئی ہو یا وہ رسی بنی ہوئی گلی کے گلے کے اندر نہ پڑی ہوئی جیسے آج کل کو نظر آتے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ ایسی ہو کہ وہ سینے کو ڈھانپ لے اور اس پہ بکل مار دے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو خمار تو موجود تھی، اسی طریقے سے جلباب موجود تھا، یعنی وہاں کے رواج میں تھا کہ جو شریف گھرانے کی کوئی عورت باہر نکلتی تھی تو ایک بڑی سی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لیتی تھی، یہ جلباب کہلاتا تھا. اس میں صرف ایک اضافہ کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی بیٹیوں سے، بنات مطہرات سے اور مسلمانوں کی تمام خواتین سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کو ذرا اپنے چہروں کے سامنے لٹکا بھی لیا کریں، ایک اضافہ ہو۔ تو میرا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ حکمت تشریح یہ تھی کہ جو کچھ وہاں موجود تھا اس میں جو مباح ہے فطرت کے مطابق ہے، یا ظاہر بات ہے کہ ان کے رشتے بھی تو آخر تھے حضرت ابراہیم کے ساتھ، اولاد تو ابراہیمی کی تھے نا، تو جو بھی ملت ابراہیمی کے بچے کھچے معاملات رہ گئے تھے ان کو باقی رکھتے ہوئے اس میں جہاں ترمیم کر دی گئی تھی اس کی اصلاح کر دی گئی، جہاں کوئی کمی ہے اس کے اندر اضافہ کر دیا گیا، جہاں کوئی چیز نئی خامخواہ شامل کر دی گئی اسے کاٹتے پھیل دی بس۔ تو یہی شکل اس وقت جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سارے قوانین خلاف اسلام ہیں، یہی ہوا ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے بہت سے قوانین پر گفتگو کی اور اس کے بعد یہ کہ سب پورے کے پورے قانون کو غیر اسلامی قرار نہیں دیا، اس میں ترامیم تجویز کی۔ تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ اس میں بہت بڑا حصہ جو ہے مباحات کا ہے، اب اس میں کام وہی ہوگا کہ فیڈرل شریعت کورٹ اور پارلیمنٹ یا پروونشل اسمبلیز، یہ ایک مسلسل یہ گاڑی صحیح صحیح طریقے پر چل جائے تو اس کے نتیجے میں خود بخود جو ہے وہ تدوین یعنی کوڈیفیکیشن بھی ہوتی چلی جائے گی اور تنفیذ بھی۔ جیسے جیسے فیصلہ ہو گیا، مہلت ختم ہوئی، چھ مہینے کی تین مہینے کی مہلت ختم ہو گئی، پرانا قانون کل عدم اور جو نئی لیجسلیشن ہوئی ہے وہ اس کی جگہ آ جائے گی۔ اس طریقے سے ترمیم ہوتے ہوتے پورا جو بھی ہمارے ہاں قوانین کے اندر غیر اسلامی غیر شرعی مخالف شریعت حصہ ہے وہ اس سے تطہیر ہو جائے گی اور شریعت سے تنفیذ ہو جائے گی۔ اسی اعتبار سے میں نے آج دو آیتیں آپ کو جو پہلے سنائی ہیں ان کا تعلق اسی سے، اسی پروسیس سے، جو پروسیس کے فیڈرل شریعت کورٹ سے ہمارے ہاں جس کا آغاز ہوا۔ پہلی آیت میں نے آپ کو سنائی سورہ حجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اہل ایمان، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو اللہ سب کچھ سننے والا، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ اور اس کے رسول نے کچھ حدود مقرر کر دی، ان سے تجاوز نہ کرو۔ لا تقدموا انفسکم، گویا کہ یہاں انفسکم یہاں محذوف ہے، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے اپنے آپ کو مت بڑھا دو کہ اپنی رائے، اپنا خیال، اپنا نظریہ، نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حدود کے اندر۔ یعنی جیسے کہ ایک حدیث کے حوالے سے میں نے اسے بارہا واضح کیا کہ حضور نے فرمایا کہ مثل المؤمن کا مثل الفرس فی عقیقہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے کہ جو کسی کھوٹے سے بندھا ہوا ہے۔ ایک گھوڑا وہ ہے جو وہ بگٹٹ ہے، نہ اس کے باغ ہے نہ کچھ ہے، وہ تو جہاں چاہے دوڑے، مشرق میں مغرب میں جدھر چاہے وہ اپنے دوڑتا چلا جائے۔ ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے، تو مسلمان تو بندھا ہوا گھوڑا ہے، اس نے اللہ کو مانا ہے تو اللہ کے احکام کا پابند ہے، اللہ کے رسول کو مانا، اللہ کے رسول کے فرامین کا پابند ہے، قرآن کو مانا، قرآن کے قوانین کا پابند ہے، وہ تو پابند ہو گیا نا۔ لیکن آیا اس کو کوئی آزادی بھی ہے کہ نہیں؟ پابندی پابندی ہے۔ تو یہ آزادی اور پابندی کا ایک عجیب امتزاج ہے، اور وہ در حقیقت اسی حدیث کو اگر آپ ذرا سا ایکسٹینڈ کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ فرض کیجئے کھلا میدان بھی ہے اور آپ چاہتے گھوڑا دوڑے بھی، ذرا اس کے ہاتھ پاؤں کھلیں، ورنہ یہ کہ عین کھونٹے سے بنا کھڑا رہا تو آپ نے 100 گز یا 200 گز لمبی رسی باندھ دی۔ اب یہ 100 گز یا 200 گز نصف قطر کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا جس میں گھوڑا آزاد ہے، شمال جائے، جنوب جائے، مغرب جائے، مشرق جائے، 50 گز جائے، 100 گز جائے، آزاد، یہ آزادی ہے۔ لیکن 101واں یا 201واں گز نہیں آ سکتا، یہ مالی معاملات کے اندر آخری حد ہے، شمال میں یہ حدیں لگی ہوئی ہیں، سود حرام، جوا حرام، فلاں سے حرام، اس سے آگے نہیں جا سکتا، فلاں چیزوں میں یہ حد لگی ہوئی ہے، معاشرتی معاملات میں یہ حد لگی ہوئی، کھانے پینے کی چیزوں میں یہ حد لگی ہوئی ہے، بس وہ حدود ہیں۔ ان حدود کے اندر جیسے اس دائرے میں وہ جو 100 گز یا 200 گز ریڈیس کا دائرہ ہے اس میں گھوڑا آزاد ہے، اس دائرے میں تو آزاد ہو، کثرت رائے سے فیصلہ کر لو، جو چاہو کر لو، جو چیز حرام نہیں ہے وہ مباح ہے، مباح کا فیصلہ کرنے کا تمہیں کثرت رائے سے بھی حق حاصل ہے۔ سادہ سی مثال میں دیا کرتا ہوں، گھر میں کوئی دعوت کا اہتمام ہو رہا ہے، اب مشورہ کرنا ہے وہ مشروب کیا پیش کیا جائے. ظاہر بات ہے شراب تو نہیں پیش کر سکتے, وہ تو حرام ہے, وہ دائرے سے باہر ہے. ہاں اس کے بعد آپ شربت جو ہے روح افزا رکھیں اس میں, یا آپ اس میں سپرائٹ رکھیں, کیا رکھیں, یہ آپ کا اختیار ہے, اس لیے سوال ہے. اس میں آپ کثرت رائے سے فیصلہ کر لیں. تو یہ ہے پابندی اور آزادی کا امتزاج. آگے مت بڑھو اللہ اس کے رسول سے, اس کے اندر اندر تم فیصلے کر لو. امرہم ہے یہ باہمی مشورے سے طے کرو. امرہم شورا بینہم, اپنے اندر جو معاملات ہیں اس دائرے کے اندر اندر ان کو تم باہمی مشورے سے طے کر لو. اور جیسا کہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کثرت رائے کا بھی اگر فیصلہ ہم کر لیں کوئی حل نہیں. فوش روح افزا بھی حلال ہے, اور یہ کہ وہ سیون اپ یا سپرائٹ وہ بھی حلال ہے. حلالوں میں سے کسی شے کو کثرت رائے سے فیصلہ کر لیا جائے تو کثرت رائے میں بھی کوئی حل نہیں. یعنی وہ جو اقبال نے پھپتی کسی ہے کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے, تو مباحات کے دائرے میں گننے میں بھی کوئی حرج نہیں. ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ 51% لوگ کہہ رہے ہیں کہ شراب رکھو یہاں پر تو شراب رکھ دی جائے گی, نہیں, وہ پھر گویا کہ اس حد سے تجاوز ہو گئے. ان حدود کے اندر اندر تم اپنی پوری جمہوری جو اقدار ہیں جو دنیا میں بڑی معروف ہیں, بڑی آج کل جو ہیں بڑی محبوب ہیں, ان کو پوری اقدار کو اس دائرے کے اندر اندر استعمال کر سکتے. دوسری آیت میں نے آپ کو سنائی وہ سورہ نساء کی آیت ہے, وہ میرے نزدیک اہم ترین آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور اپنے میں سے جو صاحب امر ہو ان کی. اب یہ تین اطاعتیں مسلمانوں پر رکھی گئی. ظاہر بات ہے کوئی بھی نظام ہوگا کوئی نہ کوئی اولو الامر تو ہوگا, کوئی خلیفہ ہوگا, کوئی بادشاہ ہوگا, کوئی تو ہوگا. اب اس کی بھی اطاعت ہے, اللہ کی اطاعت ہے, رسول کی اطاعت ہے, اولو الامر کی. اس میں یہ تو بتا دیا کہ اولو الامر تم میں سے ہونا چاہیے, مسلمان ہونا چاہیے. غیر مسلم ہے تو وہ گویا کہ تمہاری اس کے ساتھ پوٹینشیل جنگ رہنی چاہیے. اس کو کبھی بھی دل سے تم اس کی وہ جبری آ کے اس نے فتح کر لیا, آپ محکوم ہو گئے, لیکن دل سے کبھی قبول نہیں کر سکتا مسلمان کسی غیر مسلم کی حکمرانی. مسلمان ہو. اچھا یہ نہیں بتایا کہ اولو الامر کیسے آئیں گے, اس لیے کہ اس کا دور جو ہے جیسے جیسے تمدن کے اندر تبدیلیاں آئیں گی اور ترقی ہوگی اس کے ذریعے بدلتے چلے جائیں گے. بیلٹ باکس کے ذریعے سے طے کرنا ہے, انتخاب سے طے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کس طریقے سے اولو الامر آئے گا, یہ چیزیں جو ہیں یہ ارتقاء تمدن کے ساتھ طے ہوں گی, لہذا اس کو ڈسکس نہیں کیا. اصل بات کیا, اطاعت کرو, اطیع اللہ واطیع الرسول. یہ اطاعت کا لفظ دو دفعہ تو دوہرا دیا, اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, لیکن تیسرے کے ساتھ اطیعو کا لفظ تیسری مرتبہ نہیں آیا. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اس سے فرق واضح کر دیا گیا, اللہ کی اطاعت مستقل بالذات ہے, رسول کی اطاعت مستقل بالذات ہے, اولی الامر کی اطاعت مستقل بالذات نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے. اولو الامر ایسا حکم نہیں دے سکتا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو, وہ الٹرا وائرز ہو گیا, وہ تو گویا کہ اپنی حدود سے تجاوز کر گیا. اطیع اللہ و اطیع الرسول, دیکھیے تین شکلیں ہو سکتی تھی اس کی. ایک شکل یہ ہو سکتی تھی کہ اطیعو باہر رکھ کر جیسے بریکٹ کے اندر تینوں کو لے آتے, اطیع اللہ اور رسول و اولی الامر منکم, اطیعو تینوں کو کور کر رہا ہوتا برابر ذریعے سے. بریکٹ سے باہر والی جو رقم ہوتی ہے وہ اندر کی ہر قدر کے ساتھ رقم کے ساتھ ضرب کھا جاتا. یا یہ ہوتا کہ اطیعو یہاں بھی دوہرا دیتے, اطیعو اللہ و اطیعو رسول و اطیعو اولی الامر منکم, یہ دونوں شکلیں اختیار نے کی, اطیعو اللہ و اطیعو رسول و اولی الامر منکم. فرق یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مستقل ہے, دائم ہے, مستقل بالذات ہے, لیکن اولو الامر کی اطاعت تابع ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. یہاں تک فرمایا گیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کسی مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی جس معاملے میں کہ اللہ کی خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکمران مسلمان ہے, منکم تو ہے, لیکن وہ کوئی حکم ایسا دے رہا ہے اس کے خیال میں تو وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے, میرے خیال میں شریعت کے خلاف ہے, کیا کرے. لہذا اگلے حصے میں فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان نزاع ہو جائے, فی تنازعتم فی امر فردوہ الی اللہ والرسول, اگر تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو, یعنی مستقل بالذات اطاعتوں کے تحت فیصلہ ہوگا. لیکن یہاں بھی یہ نہیں بتایا کہ اس کا انسٹیٹیوشن کون سا ہوگا، کہاں لے جا کر طے کروائیں. فرسٹ نواز شریف صاحب کی ایک رائے ہے کہ یہ شیخ شریعت کے خلاف نہیں، میری بھی ایک رائے ہے، میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ کہ کہاں طے ہوگا. اب وہ ہے کہ جو تمدن کے ارتقاء کے ساتھ عدلیہ کا ایک جو پلر ہے، ریاست کے جو مستقل ستون ہیں ان میں سے ایک ستون عدلیہ ہے، ایگزیکٹو لیجسلیچر اینڈ جوڈیشری. ایک ہے قانون ساز ادارہ، امریکہ میں وہ کانگریس ہے، ایگزیکٹو صدر اور اس کے وزراء ہیں، جوڈیشری الگ ہے. لہذا ایگزیکٹو کے درمیان اور عام آدمی کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے گا تو اب کہاں لے کر جائیں گے؟ کورٹ میں، جوڈیشری میں. وہاں ان کو بھی حق حاصل ہے کہ آ کے دلائل دیں کہ نہیں صاحب یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. جیسے کہ فیڈرل شریعت کورٹ میں بینک انٹرسٹ کے جائز ہونے کے حق میں ایس ایم ظفر صاحب نے جا کے دلائل دیے تھے، اور خالد اسحاق صاحب کراچی سے ہمارے ٹاپ کے دو وکلاء نے دلائل دیے تھے. دے سکتے ہیں دلائل، ایک رائے ہے، مجھے بھی حق حاصل ہوگا میں دلائل دوں گا، اور علماء کو حق حاصل ہوگا وہ جائیں. وہاں یہ نہیں ہوگا کہ صاحب اسمبلی کے 51 آدمی ادھر ہیں لہذا فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا. نہیں، یہاں گنتی نہیں ہوگی، یہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے، یہاں گنتی سے معاملہ طے نہیں ہوگا. ہاں جوڈیشلی طے کر دے گی، اور کرے گی کس چیز سے؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سامنے رکھ کر. یہ ہے در حقیقت وہ طریقہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه للہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو پھر یہی راستہ تمہیں اختیار کرنا چاہیے. ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی راستہ بہترین ہے اور یہی انجام کار کے اعتبار سے بہترین نتائج تک پہنچانے والا ہے. یہ ہے کہ جو طریقے کار اس ملک میں، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں کریڈٹ دیتا ہوں ضیاء الحق صاحب کو کہ بالآخر ان کے زمانے میں وہ طریقے کار صحیح رخ پر پڑ گیا ہمارے یہاں. البتہ جو ظلم انہوں نے کیا، دودھ تو دیا مینگنیاں ڈال دی، اس کے اوپر ہتھکڑیاں لگا دی، فیڈرل سٹیٹ کورٹ کے اوپر بیڑیاں پیدا دی، دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے، عدالتی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے، پروسیجرل لاس، ضابطہ دیوانی، ضابطہ فوجداری تمہارے دائرے سے باہر ہے. اسی طریقے سے آئلی قوانین تمہارے دائرے سے باہر ہے، فسکل لاز بھی 10 سال تک تمہارے دائرے سے باہر ہے. وہ تو 10 سال والی ہتھکڑی ختم ہوئی تو فیڈرل شریعت کورٹ پھر جو ہے اس مقدمے کو سن سکی کہ بینک انٹرسٹ کو قرار دیا جائے کہ یہ سود ہے، ربا ہے، اس کو حرام قرار دیا جائے. تب کچھ لوگوں نے وہ بھی دیے اپنے دلائل کے حرام نہیں ہے، یہ وہ ربا نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہاں جو دلائل دوسری طرف سے آئے وہ قوی تھے اور عدالت نے فیصلہ دیا بینک انٹرسٹ از آلسو ربا اٹ از حرام. ایک مہلت دے دی حکومت کو کہ اتنے عرصے کے اندر اندر اس نظام کو بدل. لیکن یہ کہ یہ جو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا دی تھیں اصل میں، اس کی وجہ سے یہ پروسیس چل نہیں سکا. بہت سے چھوٹے چھوٹے قوانین کے بارے میں تو کام کیا ہے فیڈرل شریعت کورٹ نے کہ جن کی کوئی بہت زیادہ جو ہے اہمیت معاشرے میں نہیں ہے، لیکن بنیادی چیزیں جو ہیں، پورا جو ہے جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کا سارا تعلق جو ہے وہ تو پروسیجرل لاس سے ہوتا ہے، ضابطہ دیوانی اور ضابطہ فوجداری، کس طریقے سے مقدمہ آگے چلے گا، شہادتیں کیسے دی جائیں گی، جرا کی کیا قواعد و قوانین ہیں، کس کو جرا کا حق ہے کس کو نہیں ہے، کہاں کیا ہے کہاں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی خارج، دستور بھی خارج. اس کے علاوہ یہ کہ دستور جو ہے جس کو کہ بالکل ہی ماورا قرار دے دیا گیا، شریعت کو اس کے تابع کر دیا گیا، حالانکہ اس دستور میں ایک بالکل خالص اسلامی شریعت کے خلاف شعر بھی موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ صدر مملکت کو معاف کرنے کا اختیار ہے، قاتل کو بھی معاف کر سکتا ہے وہ، حالانکہ اسلام میں تو کسی کو حق حاصل نہیں. عدالت نے فیصلہ کر دیا یہ قاتل ہے، اس کو پھانسی دی جائے، ہائی کورٹ نے اس کی اپیل مسترد کر دی، گویا کہ برقرار رکھا فیصلہ کہ یہ قاتل ہے اس کو پھانسی دی جائے، اور اسی طریقے سپریم کورٹ نے کر دی، صدر مملکت کو اختیار حاصل ہے کہ اسے معاف کر، اسلام کے اندر قتل مل جائے. ہاں مقتول کے ورثاء کو اختیار حاصل ہے، وہ چاہے تو معاف کر دیں، چاہے تو خون بہا دے کر معاف کریں، چاہے ویسے ہی معاف کر دیں، احسان کریں، لیکن کسی اور کوئی اختیارات سے نہیں، اور ہمارے دستور میں اختیار صدر مملکت کے پاس ہے. تو خالص غیر اسلامی دفعات بھی موجود ہیں، اور اس دستور کو فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرہ کار سے خارج کر دیا گیا. بہرحال اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک طرف تو اس عمل کی دوبارہ اس گاڑی کو چلایا جائے، فیڈرل شریعت کورٹ کو ایکٹیویٹ کیا جائے، اس میں واقعتاً جو لوگ کے شریعت سے بھی واقف ہوں انہیں کو جج بنایا جائے، گاڑی آگے چلائی جائے. اسی طرح جو سپریم کورٹ کی جو فیڈرل جو شریعت اپیلیٹ بینچ ہے اسے ایکٹیویٹ کیا جائے، اور یہ ساری پابندی ہٹا دی جائے. اس لیے کہ شریعت ادخلوا فی السلم کافہ، شریعت میں تو پورے کے پورے داخل ہونا ہوگا، آپ اس کے کسی ایک جز سے بھی اپنے آپ کو مستثنی قرار نہیں دے سکتے. ایک جز سے استثنا کیا تو گویا کل کا کل سے استثنا ہو گیا، یہ تو ایک آرگینک ہول ہے. ٹیک اٹ اور لیو اٹ، لینا ہے تو پورا لینا ہوگا، نہیں تو چھوڑو دفع ہو جاؤ. اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم محتاج ہو. انتم الفقراء الى اللہ واللہ غنی، اللہ تو غنی ہے، تم ہو سب کے سب جو محتاج ہو. ہمیں احتیاج ہے، آج دنیا کو ہم نے للکار تو دیا ایٹمی دھماکے کر کے، لیکن یہ کہ اب اگر ہماری مخالفت ہوگی تو ہمیں اللہ کی مدد کی احتیاج ہے، ہمیں ضرورت ہے. لہذا اللہ کی شریعت کو لینا ہے تو پورے کو لیا جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو اس پورے پروسیس کو دوبارہ پوری طریقے سے جاری کیا جائے صحیح طریقے سے، اور اس میں جو قدغنے ہیں، جو پابندیاں ہیں، جو ایکسیپشنز ہیں، ان کو ختم کیا جائے. اور دوسرے یہ کہ دستور کی تطہیر ہو جائے، اس میں سے منافقت کے تمام پہلو نکال کے اور اس کو پاک اسلامی دستور بنا دیا جائے. اب اس کے ضمن میں جو میں ایک عملی تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کا بھی میں ایک پس منظر پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں. دیکھیے، پاکستان بننے کے فوراً بعد اس بات کا کریڈٹ مولانا مودودی مرحوم کو جاتا ہے کہ انہوں نے محسوس کیا اب ایک نیا ملک بنا ہے، پاکستان بن گیا، اب یہاں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جو دستور بنے اس میں اسلام آ جائے. ہمارے ہاں عام جو مذہبی طبقات ہیں انہیں اس حد تک جو ہے وہ کانشسنیس یا اس کا جو شعور ہے وہ حاصل نہیں تھا. کچھ تو لوگ ایسے تھے ہمارے علماء کے جو ویسے بدزن تھے کہ ان لوگوں سے کچھ ہونا ہی نہیں ہے، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، تو لہذا کیا ان سے بات کرنی اور کیا ان سے مطالبہ کرنا. مختلف قسم کے معاملات تھے، لیکن بہرحال یہ کہ مولانا مودودی نے بالکل صحیح وقت پر سمجھا اور صحیح بات سمجھی کہ پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ دستور جو اب بننا ہے اس میں اس کو اسلامی بنایا جائے، اس کی بنیادیں جو ہیں اسلام کے اوپر اٹھائی جائیں. چنانچہ مطالبہ دستور اسلامی انہوں نے پیش کیا، اور چونکہ اس وقت تک جماعت اسلامی کوئی پولیٹیکل پارٹی اس معنی میں نہیں تھی کہ اس نے کبھی الیکشن میں حصہ لیا ہی نہیں تھا، کشاکش اقتدار جسے ہم کہتے ہیں اس میں وہ کبھی شامل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک. لہذا یہ مسئلہ کوئی پارٹی ایشو نہیں تھا، یہ تو پھر گویا کہ پوری قوم کا، پوری امت کا، پوری ملت کا مسئلہ بن گیا. سب نے تائید کی، جو بھی مسلمان تھا، جو چاہتے تھے. آخر مسلم لیگ کی تحریک میں بھی تو بہت سے لوگ بڑے مخلص مسلمان تھے، بہت مخلص، انہوں نے تائید کی. اور اس میں پھر فیصلہ کن رول جو ہے پلے کیا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ وہ مسلم لیگ کے قافلہ سالاروں میں سے تھے، انہوں نے تو واقعہ یہ ہے سرحد کا ریفرنڈم جیتنے میں ان کا بہت بڑا حصہ تھا. سلہٹ کا ریفرنڈم جیتنے میں جو ہے مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب کا، اور یہاں شبیر احمد عثمانی صاحب کا، قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے. انہوں نے بالآخر جو ہے فیصلہ کن رول پلے کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ موجودہ جسے میں کہتا رہا ہوں بیسویں صدی کے وسط میں جو سیکولرزم کا دور ہے، اس میں یہ صدا جو ہے 10 کروڑ عوام کے نمائندہ اسمبلی کی طرف سے اٹھی، لا الہ الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، کوئی حاکمیت نہیں اللہ کے سوا کسی کی، ہم اپنی حاکمیت کے مدعی نہیں ہیں، سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ، اور ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ در حقیقت اللہ کا عطا کردہ ایک امانت کے درجے میں ہے، اور یہ امانت انہی حدود کے اندر استعمال ہوگی جو اصل مالک اصل حاکم نے مقرر کر دی. دیکھیے، پورا اسلامک پولیٹیکل تھاٹ اس قرارداد میں موجود ہے، جو میں نے اب تک بیان کیا ہے اس قرارداد میں موجود ہے، یہ قرارداد پاس ہو گئے. اچھا، اس پر جو اس ملک کے اندر سیکولر عناصر تھے، لیفٹسٹ تھے، کچھ اور تھے، ملحد لوگ بھی آخر تھے اسی معاشرے میں،
انہوں نے جو پھر ہے ایک شور اٹھا دیا، یہ اسلام آ کس کا اسلام آئے گا، شیعہ کا آئے گا کہ سنی کا آئے گا، یہ فلاں کا آئے گا کس کا آئے گا، دیوبندی کا ہوگا بریلوی کا، ایک شور ہنگامہ. اس کا منہ توڑ جواب دے دیا 1950 میں، 1949 میں یہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اگلے سال جو ہے تمام فرقوں کے مقتدر اور چوٹی کے علماء، تمام مذہبی جماعتوں کی ٹاپ کی قیادت جو ہے 31 علماء جمع ہو گئے کراچی میں، اور انہوں نے 22 نکات معین کر دیے متفق علیہ کہ یہ دستور کی وہ اساسات ہے جس پر ہم سب متفق ہیں، بناؤ دستور. یہ دو کام یادش بخیر یاد کیجیے اس کو، ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی، یہ معاملات بھی اس ملک میں ہوئے. اس کے بعد جو پروسیس چلا تھا بدقسمتی سے، اس کو ختم کرنے میں ایک حصہ باہر کا ہے، ایک حصہ اندر کا ہے. اندر والا حصہ کیا ہے کہ جس نے یہ اسلام کا نعرہ لگایا تھا، جس جماعت نے، اب وہ 1951 کے الیکشن میں الیکشن کے میدان میں کود پڑی، کشاکش اقتدار میں آ گئی، اب اسلام پارٹی ایشو بن گیا، اب وہ قومی ایشو نہیں رہا. اور پھر ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اب مذہبی جماعتیں آنی شروع ہوئیں، اسلام کا نعرہ سب لگا رہے ہیں، لیکن ایک ہی جگہ پر تین اسلام کے مدعی کھڑے ہو گئے ووٹ مانگنے والے، تو ہر ایک کو یہ کہنا پڑا کہ میرا اسلام اصلی ہے، سچا تے وڈا اسلام، اور یہ سارے جو ہیں یہ سب خالص، یہ جو ہے یہ غلط اور یہ جعلی اسلام ہے، جس سے ہمارے ہاں فرقہ پرستی کی نہایت گہری جڑیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں چلیں اور تلخی پیدا ہو. اور ایک باہر کا معاملہ ہوا کہ اس سب کے باوجود بھی 1956 کے دستور میں جب کچھ اسلام لے آئے چودھری محمد علی صاحب، ان کا کارنامہ تھا، تو دنیا جو ہے وہ تو دیکھ رہی تھی، خاص طور پر زائنزم. لہذا اس وقت انہوں نے وہ سازش کی، ایوب خان کو بلایا، دورے ڈالے، کوئی پٹی پڑھائی، مارشل لا لگوایا، دستوریا بھی ختم، دستور بھی ختم. یہ باہر کی بات تھی، لیکن پہلے ہم نے اپنے اندر گھر میں غلطی کر لی تھی. جب اندر تم منقسم ہو جائیں تو باہر آپ کوئی جوائنٹ سٹینڈ نہیں لے سکتے، پھر تو باہر کے دشمنوں کو موقع مل جاتا ہے، وہ آپ کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرتے ہیں، پلے کرتے ہیں. بہرحال اس پس منظر میں اب دیکھیے، وہ جو 31 علماء تھے، میرا خیال تھا کہ آج آپ کو ان کے نام تو سنا دوں، اب ان کے دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں والی بات ہے، کیسے کیسے عظیم لوگ جو ہیں اس کے اندر شامل تھے. مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لعین، تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا کیا کیے. علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا سید ابو العلا مودودی، مولانا شمس افغانی، مولانا بدر عالم، مولانا شام الحق تھانوی، مولانا عبد الحامد قادری بدایونی، مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا ادریس کاندلوی، مولانا خیر محمد خیر المدارس ملتان والے، مولانا مفتی محمد حسن صاحب یہ جامعہ شفیہ والے، پیر صاحب محمد امین الحسنات مانکی شریف، مولانا محمد یوسف بن نوری، مولانا محمد امین المجاہد صوبہ سرحد سے، قاضی عبد الصمد سربازی، قاضی قلات تھے یہ، قلات کے قاضی تھے، مولانا اطہر علی صاحب مشرقی پاکستان سے، مولانا ابو جعفر محمد صالح امیر جماعت حزب اللہ مشرقی پاکستان، مولانا راغب احسن صاحب مشرقی پاکستان، مولانا حبیب الرحمان صاحب مشرقی پاکستان سرسینا، مولانا محمد علی جالندری مسجد مجلس احرار اسلام کے چوٹی کے لیڈر، مولانا داؤد غزنوی اہل حدیث کے چوٹی کے لیڈر، مفتی جعفر حسین مجتہد اہل تشیع کے سب سے بڑے مفتی اس وقت تھے، مفتی حافظ کفایت حسین یہ جو تھے سب سے بڑے ان کے ذاکر تھے، مولانا محمد اسماعیل اہل حدیث کے ٹاپ کے لیڈر، مولانا حبیب اللہ صاحب جامعہ مدنیہ دارالہدا ٹھیڑی خیرپور، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا حبیب اللہ صاحب، مولانا محمد صادق صاحب، مولانا شمس الحق فرید پوری پھر مشرقی پاکستان کے، مفتی صاحب داد صاحب، مولانا ظفر احمد انصاری، پیر صاحب محمد ہاشم مجددی، یہ 31 افراد تھے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث جماعت اسلامی شیعہ سب کی چوٹی کی قیادت پر اس نے 22 نکات دیے، اس پر دستور بنا دو. اس پس منظر میں جو تجویز میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب بھی کوئی ایسا اجتماع بلایا جائے جس میں اس ملک کی تمام جو بھی مذہبی سیاسی یا مذہبی دینی جو بھی مذہبی جتنی قوتیں ہیں ان کی جماعتوں کے سربراہ شریک ہوں اور مقتدر معتمد علیہ جو چوٹی کے علماء ہیں ان کو شامل کیا جائے اور وہ لوگ بیٹھ کر سب سے پہلے دستور میں ترامیم کے لیے اپنی متفقہ سفارشات مرتب کریں اور کہیں کہ یہ کرو، مجرد یہ کہہ دینا شریعت نافذ کرو یہ تو مبہم بات ہے، مجمل بات ہے، کیسے کرو، کس طرح کرو، کہاں سے شروع کرو، کس طرح آگے بڑھے گا یہ قدم، کیا بس فوراً جو ہے وہ ایک رات گزرے گی اور پھر ہر جگہ قاضی بیٹھے ہوں گے اور ان کے ساتھ کوئی مفتی لگا ہوا ہوگا اور فیصلے ہو رہے ہوں گے کسی خاص جو ہے فقہ کے مطابق، اور جہاں کوئی اس فقہ میں بات نہیں ہے تو وہ خود ہی مجتہد بھی ہوگا، فیصلے بھی کر دے گا، اور ہر جگہ پر کہیں کوئی شیعہ جج ہے تو وہ شیعہ کے مطابق فیصلہ کر دے گا، کہیں سنی ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کر دے گا، کہیں کوئی اگر اہل حدیث ہے جج تو وہ اس کے مطابق، اس طرح تو نہیں چل سکتی گاڑی میں. دیکھیے خود اورنگزیب عالمگیر کو کیا کرنا پڑا تھا، فقہ حنفی تو مرتب ہوئی ہوئی تھی 1200 برس پہلے سے، لیکن جب انہوں نے اثر نو شریعت کو مستحکم کرنا چاہا تو علماء کا بورڈ بنایا، پھر فتاوائے عالمگیری ان کو مرتب کیا کہ آج کے تقاضوں کے مطابق فقہ انفی کے روح سے یہ فیصلے ہوں گے. وہ عالمگیر کے فتوے نہیں ہیں، ان کو کہتے ہیں فتاوائے عالمگیری کے، شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے فتوے نہیں، وہ فتوے ہیں ایک علماء کے بورڈ کے، انہوں نے پورے ملک سے جو بھی ان کے نزدیک بہترین علماء تھے ان کو جمع کیا، ان کے ذمہ لگا دیا، انہوں نے فتاوا مرتب کیے اور ان کا نام فتاوائے عالمگیری کرنا پڑے گا نا. ایسے یہ ہے کہ آج بھی اس ملک میں شریعت اسلامی کی نئی کوڈیفیکیشن کے ساتھ تدریجن تنفیذ کے پروسیس کے لیے سب سے پہلے جو جڑ کی شے ہے دستور، اس کو پکڑنا ہو، کیونکہ دستور ہی کے اعتبار سے پوزیشن ہے فیڈرل شریعت کورٹ کی، دستور ہی نے اس کی جو ہے وہ لمیٹیشن بنا رکھی ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں. جب تک دستور کے اندر سے یہ چیزیں نہ نکال دی جائیں اس وقت تک گاڑی آگے چلے گی سب. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک ملک گیر کنونشن ہونا چاہیے. اب میں بغیر کسی قصر نفسی کے عرض کر دوں کہ میں اپنی حیثیت یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس کا کنوینر اور دائی بن کر کھڑا ہوں. میں چھوٹا آدمی ہوں، میری تنظیم بھی چھوٹی ہے، ہمارے وسائل و ذرائع بھی کم ہیں، بہت زیادہ تعلقات بھی نہیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس پوزیشن میں ہے، بڑی جماعت ہے، بڑی طویل تاریخ پیچھے رکھتی ہے، ان کے وسائل و ذرائع ہیں، بڑے وسیع تعلقات ہیں، اندرون ملک بھی بیرون ملک بھی. جماعت اسلامی سے میری درخواست یہ ہے قاضی حسین احمد صاحب سے کہ وہ اس کے کنوینر اور دائی بن کر کھڑے ہو جائیں، ہماری خدمات حاضر ہیں اس کام کے لیے، ادنا سے ادنا خدمت بھی سپرد ہوگی تو کریں گے. پھر ہم نے جو ایک سال پہلے کام کیا تھا وہ حاضر ہے، ہم نے تو دستور کی پوری چھان بین کر کے مرتب کر کے دے دی تھی کہ یہ ہے دفعہ وار، ایک صفحے کے اندر ہے کہ یہ ترامیم کر لیجئے تو دستور میں سے منافقت کا خاتمہ ہو جائے گا. اور خاص طور پر یہ شائع کیا تھا ہم نے بڑی تعداد میں، یہ ندائے خلافت کا جو ہے ایک خصوصی اشاعت، اس میں پوری تاریخ بھی ہے پاکستان میں دستور سازی کی، کیا تاریخ ہے، اسلام کیسے کیسے آیا، کیسے اس میں راستے جو ہیں وہ بند ہوئے، پھر یہ قرارداد مقاصد کا پورا متن ہے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ 22 نکات ہیں، 31 علماء کے نام میں نے آپ کو ابھی اسی سے پڑھ کر سنائے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے تاکہ یہ ایک چھوٹی سی ہینڈ بک جو ہے وہ ہر اس شخص کے ہاتھ میں ہو کہ جس سے کہ وہ کسی سے بھی بات کرنا چاہے تو فوری ریفرنس تو ہو نا، دیکھو بھائی یہ 31 علماء تھے جنہوں نے یہ جو ہے 22 نکات متفق علیہ دے دیے تھے اور یہ رکاوٹیں ہمارے یہاں. اس کے بعد ہم نے خاص طور پر، کیونکہ فیڈرل شریعت کورٹ کے جج کون تھے اس وقت جبکہ یہ سود کے خلاف فیصلہ دیا گیا، جسٹس ریٹائرڈ تنزیل الرحمان صاحب، اس سے پہلے آئیڈیالوجی کونسل کے وہ صدر رہے بہت طویل عرصے تک، ان کی کتاب ہے، انہوں نے اپنے طور پر کوڈیفیکیشن جو ہے اسلامی قوانین کی تدوین کر لی ہوئی ہے، لیکن ظاہر بات ہے وہ ایک آدمی کی رائے ہے. یہ جب ہوگا، اب جو ہوگا فیڈرل شریعت کورٹ کے تحت آئے گا جو میں نے بیان کیا، وہ پھر ایک اس کی حیثیت ہوگی، ایک یہ کہ وہ اس کی تنفیذی حیثیت اسے حاصل ہوگی. بہرحال ان کو ہم نے یہاں بلایا، انہوں نے طویل لیکچر دیا، وہ انگریزی میں لیکچر تھا، پھر ہم نے اسے شائع کیا، قرآنک ہورائزنز کے پرچے میں شائع کیا، وہ اب بھی موجود ہے اور آج میں اس کے چند نسخے لے آیا ہوں. یہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، اب آؤٹ آف پرنٹ ہے، ندائے خلافت کا یہ خصوصی شمارہ، لیکن میرا ارادہ ہے اس کی بھی، چونکہ ارادہ یہ ہے کہ اس کو دوبارہ ایک مرتبہ جو ہے ایک مہم کی شکل میں اٹھایا جائے، تو اس کی بھی انشاءاللہ ایک نئی اشاعت جو ہے وہ ہم دوبارہ جو ہے اس کو شائع کر لیں گے، شاید اگلے جمعے تک لے آئیں ہم آپ کے پاس. لیکن قرآن ہورائزنز کے کچھ پرچے میں لے آیا تھا کہ جس میں وہ سارا جو ہے پورا، چونکہ ایک شخص ہے وہ چیف جسٹس ریٹائرڈ ہے، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے، پھر وہ فیڈرل سرکٹ کورٹ کے چیف جسٹس رہے، پھر وہ جو آئیڈیالوجی کونسل کے بہت عرصے تک چیئرمین رہے، تو انہوں نے صاف بتا دیا کہ پاکستان کے دستور میں کیا کیا اسلام ہے اور کہاں کہاں اس کے اندر جو چور دروازے ہیں جن کے اندر کو بند کرنا چاہیے. تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور میں آج خاص طور پر اپیل کروں گا اس مجمع میں جو بھی قانون دان حضرات موجود ہو، وکیل حضرات موجود ہو، وہ پرچہ حاصل کریں، اسے پڑھیں، اور پھر یہ کہ اس کے حوالے سے گفتگو کریں، اس بات کا چرچا کریں، اپنی بار ایسوسی ایشن میں کریں، اس کو آگے بڑھائیں. پھر یہ کہ بار ایسوسی ایشن کی قراردادوں کی شکل میں یہ بات سامنے آ سکتی ہے. تو اس طریقے سے اس مہم کو آگے بڑھانا چاہیے. بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس کنونشن میں ہماری یہ ترامیم بھی پیش ہو سکتی ہے، اور پورا اختیار حاصل ہے کنونشن کو، اس میں جو بھی جمع تفریق کرنا چاہے، کم کرنا چاہے، بڑھانا چاہے بڑھائے. لیکن پھر وہ اس ملک کے مذہبی جتنے بھی طبقات ہیں ان کا ایک متفقہ مطالبہ بن کر سامنے آئے. یہ ہے میری وہ تجویز جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور آپ کی وساطت سے میں یہ خاص طور پر، اور یہ کیسٹ بھی بھجوا دوں گا، قاضی حسین احمد صاحب کو بھجوا دوں گا، اور خط بھی لکھ دوں گا کہ آپ اس کام کو کیجئے، بیڑا اٹھائیے، ہماری خدمات حاضر ہیں. کیونکہ انہوں نے بھی کہا اسلامی شریعت نافذ کر دیں اگر نواز شریف، تو ہمارا تعاون جو ہے وہ حاصل ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی آخر مجمل سی بات کر رہے ہیں، اس کا طریقہ بتائیں، اس کے لیے کوئی عملی شکل جو ہے جیسا کہ میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کو کوشش کریں. اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات یہ بھی میری ایک مشورے کے درجے میں ہے کہ مذہبی جماعتیں اور کوئی دوسرا مطالبہ رکھیں ہی نہ، یک نرگیر و محکم گیر، ایک کے اوپر پورے ڈیرے ڈال کر بیٹھ جائیں. یہ ہے ہمارا مطالبہ، اسے پورا کرو، کوئی اور سیاسی قسم کے مطالبات اس میں شامل نہ کیا جائے. اور اگر کسی کو کرنے ہو تو وہ انڈیویجولی اپنے طور پر کرے اگر کوئی بہت بہت ضروری سمجھتا ہے، لیکن یہ کہ یہ جو ہو ایک کنونشن کی طرف سے اور متفق علیہ ہے جو ہے وہ صرف شریعت دستور کے اندر کہ اس کی تطہیر ہو جائے، دستور خلافت اسے مکمل بنا دیا جائے، تکمیل دستور خلافت، تکمیل دستور اسلامی، اس کے لیے یہ سفارشات پیش کر دی جائے. اچھا، یہ تو تھی ایک دل خوشکن بات. دوسری دل خوشکن بات جو اس دور میں سامنے آئی ہے، اور وہ کئی باتوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کا حاصل کیا ہے، وہ باتیں کیا ہیں، پہلے تو وہ نوٹ کر لیجئے. پورے عالم اسلام سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ چاہے حکومت کو کی طرف سے کوئی تائید حاصل نہ ہو، پاکستان کو عوام کی طرف سے تائید ہوگی، لیکن اس عرصے کے دوران میں بہت سی حکومتوں کی طرف سے تائید حاصل ہوگی. یہ ہمارے لیے بہت دل خوشکن بات ہے. اس میں خاص طور پر جو معاملہ ایران کا ہوا ہے، ابھی جو اس کے وزیر خارجہ آئے تھے، کھلا ہمیں ایک بیلر وہ دے گئے ہیں، ایک بلینک چیک، جتنا چاہو تیل ہم سے لے سکتے ہو قرض پر، یعنی ہمیں ہماری ایک بڑی سہولت ہو جائے گی. تیل تو آج کل کے زمانے میں معیشت کے لیے بھی ویسے ریڑھ کی ہڈی ہے، اور یہ بات پہلے بھی کہی گئی ہے، ہمیں اب بھی کہنی چاہیے کہ جس ہمیں اگر سستا تیل ملتا ہے تو پھر عوام کو بھی سستا دینا چاہیے. اور اس سے واقعہ یہ ہے کہ پوری معیشت پہ اثر پڑتا ہے، اس لیے کہ تیل کے ذریعے سے یہ ساری فیکٹریاں چلتی ہیں، تو اس سے یہ کہ جو ایک بہت مہنگائی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس حوالے سے یہ کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ کوئی ریٹ بڑھا، اس کے مطابق ہمارے ہاں پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی گئی، وہ بڑھتی جا رہی ہیں، حالانکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ قیمتیں گر جاتی ہیں، پھر گراتا کوئی نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہمیں اگر سہولت حاصل ہو جائے تو وہ سہولت عوام کو پہنچائی جائے. اس سے بھی بڑھ کر بات جس سے میں بہت متاثر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ دہلی میں جا کر ایران کے وزیر خارجہ نے جو بیان دیا کہ ہمیں پاکستان کے دھماکوں سے خوشی ہوئی، یہ بہت نوٹ ورنی ہے. عام طور پر تو ڈپلومیسی کا تقاضا یہ ہوتا ہے جب پاکستان میں پاکستانیوں کو خوش کرنے والے بیان دے دو، جب ہندوستان میں جاؤ ہندوستانیوں کو خوش کرنے والا بیان دے دو. وہ تو ڈپلومیسی تو آج کی تو یہی ہے، لیکن وہاں جا کر انہوں نے اگر یہ کہا ہے کہ ہمیں خوشی ہوئی ہے پاکستان کے دھماکے سے، باہر آ رہی یہ بات جو ہے پورے عالم اسلام کی. اور میرے نزدیک اس میں اہم ترین بات جو آئی ہے وہ ملا عمر صاحب کی آئی ہے افغانستان سے. یہ افغانستان کے اس وقت امیر المومنین ہیں، یعنی افغانستان کے اہل ایمان کے امیر، امیر المومنین وہ کہلاتے ہیں. میں اسے اگر عربی میں کہوں گا تو یوں کہوں گا، امیر و مومنی افغانستان، افغانستان کے اہل ایمان کے امیر المومنین. ابھی وہ پوری دنیا کے اہل ایمان کے تو امیر المومنین نہیں ہے، افغانستان کے اہل ایمان کے امیر. انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو وہ افغانستان پر حملہ تصور ہوگا. بہت عمدہ بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور یہ کہ ہمارے ہتھیاروں کا ذخیرہ حاضر ہے پاکستان کے، اور ذخیرے ان کے پاس بہت بڑے بڑے موجود ہیں، آپ کو معلوم. اس لیے کہ آخر جو وہ جو سپر پاور ہوتی تھی کبھی یو ایس ایس آر، جس کا تو اب نام بھی مٹ گیا، اس کو شکست دینے کے لیے کس قدر ہتھیار امریکہ نے دیا تھا ان تمام مجاہدین کو، کس قدر وہاں پہ ذخائر اس کے موجود ہیں، وہ حاضر ہے. اس سے جو بات سامنے آئی ہے، اس کا حاصل کیا نکلا؟ دیکھیے، بارہا میں ایک بات آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ وہ جو مشیت ایسدی ہے، دین حق کے عالمی غلبے کی سکیم میں پاکستان کا کچھ اسپیشل رول ہے. ڈیوائن سکیم جو ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کا جو نقشہ ہے، وہ طویل المیاد ہوتا ہے. ہم بہت شارٹ سائٹڈ ہیں، ہمارے سامنے جو بس حاضر ہے اس سے ہم گھبرا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے منصوبے بڑے طویل المیاد ہوتے ہیں، اس کا ایک دن ہزار سال کے برابر ہے. اس حوالے سے وہ جو پوزیشن پاکستان کی میں کہتا رہا ہوں، اب وہ نکھر کر سامنے آ رہی ہے کہ اب یہ پورے عالم اسلام کے اندر احیائی جو بھی عمل ہے اس وقت، جسے کہ مغرب ہماری دشمنی میں کہتا ہے فنڈامنٹلزم، اب اس کے اندر قیادت جو ہے پاکستان کے ہاتھ میں آ رہی ہے. وہ حیثیت اس سے پہلے واضح نہیں تھی، لیکن یہ کہ یہ میرے نزدیک نہایت خوشگون ہے. اس کے ساتھ ہی میری تجویز تو آن دی ریکارڈ ہے، میں نے یہ اپنے بیرونی سفر پر جانے سے پہلے بھی کہا تھا یہاں پر اس مسجد میں، کہ پاکستان اور افغانستان کا ایک کانفیڈریشن فورم قائم کیا گیا. اور آج میں پھر اس کو دہراتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اگر کانفیڈریشن میں کوئی دیر بھی لگتی ہو، ڈیفنس ایکٹ جو ہے پاکستان اور افغانستان کا، یہ فوراً ہو جانا ہے، اس میں کسی تاخیر کی ضرورت نہیں. اور گویا کہ افغانستان نے تو آفر کر دیا، جب یہ کہہ دیا کہ پاکستان پر حملہ افغانستان پر متصور ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ اب جوائنٹ ڈیفنس ہے، تو ہمیں جوائنٹ ڈیفنس کرنا چاہیے. اس لیے بھی کہ واقعتا پاکستان کے پاس اپنے ڈیفنس کے لیے ڈیپتھ نہیں ہے، یہ بہت بڑی ہماری کمزوری ہے. ایک پٹی سی ہے جو چلتی ہے شمال مشرق سے جنوب مغرب کی طرف، اور اس کی جو ہے خاص طور پر یہ جتنی بھی ہندوستان کے ساتھ سرحد ہے وہاں اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ 200 میل. آج کی جو بھی ہوتی ہیں جنگیں، ان میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کچھ آپ ادھر نکل گئے یا کبھی دشمن تھوڑا ادھر آ گیا، ایک سی سو آپ کو ڈیپتھ کی ضرورت ہے. افغانستان کے ساتھ مل کر، پھر آپ کو معلوم ہے آپ نے اپنے میزائل کا نام غوری رکھا، غوری کہاں سے آیا تھا اور غور کہاں ہے؟ یا پھر کوئی اور میزائل غزنوی ہوگا تو وہ کہاں سے آئے تھے؟ غزنی کہاں ہے؟ پھر کوئی اور ہم بنائیں گے، شاید عبدالی نام رکھے، مرہٹا قوت کو توڑ کر جانے والی شخصیت، وہ کہاں سے آئی تھی؟ تو پاکستان اور افغانستان کا کانفیڈریشن، اور اگر اس میں کچھ تاخیر ہو بھی کسی وجہ سے، تو جوائنٹ ڈیفنس بٹوین افغانستان آف طالبان. افغانستان کا 3/4 سے زیادہ حصہ طالبان کے پاس ہے، اصل افغانستان وہی ہے، کابل ان کے پاس ہے، اس کے ساتھ کنفیڈریشن اور جوائنٹ ڈیفنس کا معاہدہ کیا جائے. یہ میری تجویز ہے حکومتی سطح پر، اس لیے کہ اس سے دیکھیے، پہلی جنگ عظیم کے بعد سے عالم اسلام کے ٹکڑے ہونے شروع ہوئے تھے، تقسیم، تفریق، دھجیاں بکھر گئی، سلطنت عثمانیہ ختم، ٹکڑے ہو گئے، دھجیاں ہو گئی. اب یہ جو دھجیوں میں تفریق کا، تقسیم کا اور تشتت و انتشار کا عمل چلتا جا رہا، مسلسل کہیں تو تالیف اور تجمیع، کہیں تو جڑنے کا بھی عمل شروع ہونا. یہ جڑنے کا عمل اگر ایک دفعہ شروع ہو گیا پاکستان اور افغانستان میں، تو اس کے آگے بہت سے، یہ تو پھر ایک سلسلہ چلے گا. وہ جس کو کبھی گاندھی نے بہت منگاتے ہوئے اور بہت ڈرتے ہوئے کہا تھا قائد اعظم سے، آپ کے پاکستان کا مطلب پین اسلام تو نہیں ہے نا؟ انہیں خوف تھا، ہندو تو صرف ہندوستان میں ہے، مسلمان تو پوری دنیا جو ہے، اور یہ پورا ایشیا اور شمالی افریقہ، یہ سارا مسلمان. اب اگر یہ یہاں اسلامی حکومت کو قائم ہو جاتی ہے تو یہ تو پورا اس کا جو ہے ہنٹر لینڈ پورا تو پین اسلامزم کی طرف. وہ خواب جو کبھی دیکھے تھے جمال الدین افغانی، سید جمال الدین افغانی نے، آخر اس کی طرف پیش رفت ہونی ہے نا. اس میں کوئی قدم اٹھے گا کہیں، ایک پہلا قدم اٹھے گا تو دوسرے کا بھی امکان ہوگا، پہلی سیڑھی پر چڑھیں گے تو دوسری پر بھی چڑھنے کا امکان ہوگا، لہذا یہ اقدام ہو جائے گا اس عمل کو ریورس کرنے کا جو پہلی جنگ عظیم کے بعد سے عالم اسلام میں شروع ہوا تھا کہ اب تالیف، اب قریب آنا، جڑنا، ملنا، جمع ہونا، تالیف و تجمیع کا عمل شروع ہو جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.